तो जिस शख्स से आता था मुसाफा होता, सारा दिन उस शख्स को अपने हाथों से खुशबू आती रहती। पूरा दिन उसे अपने हाथों से खुशबू आती रहती। और आप फरमाते हैं अगर किसी बच्चे के सर पर हुजूर अलैहिस्सलाम शफकत और मोहब्बत की वजह से अपना दस्त अकदस फेर लेते तो वो बच्चा उसके सर के बालों में इतनी खुशबू रहती कि वो बहुत से बच्चों में खेल भी रहा होता तो खुशबू की महक से पहचाना जाता कि ये बच्चा है जिसके सर से खुशबू के हिले फूट रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के दस्त अकदस के छू जाने से ये होता। और अहदीस में ये भी आया है कि एक सहाबी कहते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्त अकदस के साथ अपना हाथ छू लिया, मुसाफा कर लिया। और वो सहाबी कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम देर तक मेरे हाथों से इस तरह खुशबू निकलती रही, यूं लगता था जैसे मैंने खुशबू के भरे हुए डब्बे में हाथ डबो लिए। और एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में सोए हुए थे और गर्मियों का मौसम था, आपके जिस्म अकदस से पसीना बह रहा था और आपकी वालदा माजदा वहां आ पहुंची। उन्होंने पसीना मुबारक को देखा तो जो बिस्तर था चमड़े का गद्दा जिस पर आप आराम फरमा थे तो उस पर जो पसीना मुबारक के कतरे गिरे थे उन कतरात मुकद्दस को एक एक करके एक शीशी में बंद करने लगी। शीशी रख ली और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसीना मुबारक बह रहा था उसको उस बिस्तर से निचोड़ के उस शीशी में डालने लगी। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और बेदार होकर आपने फरमाया क्या कर रही हो? अर्ज किया आका आपका पसीना मुबारक जमा कर रही हूं। नरजू बरकतहु लिसिबियानिना, हम इस पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत के तलबगार होते हैं और खुशबुएं लगाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक सहाबी की शादी थी बेटी की, आका अलैहि सलाम ने उनको वो आए और हुजूर अलैहि सलाम का पसीना मुबारक ले गए और बेटी को जहेज में शादी में आका का पसीना मुबारक बतौर खुशबू दिया और फिर उसकी नस्ल से वो खातून पसीना लगाती थी आका का खुशबू पाक, उसकी नस्ल से भी जो बच्चे पैदा हुए उनके जिस्मों से भी खुशबू हल्की हल्की महक आती और वो मदीना तैयबा में वो घर खुशबुओं वाला घर मशहूर हो गया। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीख कबीर में रिवायत करते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीख कबीर में रिवायत करते हैं कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अकदस की खुशबू का आलम यह था कि जिस रास्ते से गुजर जाते और आप तशरीफ ले जाते और बड़ी देर गुजर जाती मगर उस रास्ते की फिजाएं और हवाएं आपके गुजर जाने के बाद भी बड़ी देर तक मुअत्तर रहती। और जिस शख्स को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश करना होती और उसे खबर न होती कि आका किधर तशरीफ ले गए हैं वो रास्तों की महक देखकर हुजूर को तलाश कर लेता, महक देखकर तलाश कर लेता। और इमाम इसहाक ने रिवायत किया है कि ये महक खुशबू लगाए बगैर आका के जिस्म पाक से हर वक्त आती रहती थी। हजरत इब्राहिम बिन इस्माइल रिवायत करते हैं कि एक रोज वो रिवायत करते हैं कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सफर के दौरान मुझे अपने पीछे सवारी पर बैठा लिया और मैं आपका हम रिकाब हो गया। मैंने देखा आपके पुश्त मुबारक पर पीछे मुहरे नबुव्वत है। मैं पीछे बैठा था और मुझसे रहा न गया, मैंने आका की मुहरे नबुव्वत का बोसा ले लिया। फरमाते खुदा की कसम उससे खुशबुओं की कस्तूरी जैसी खुशबू के हिले फूट रहे थे। ये तो आपके जिस्म पाक की खुशबू का एक पहलू है जो आपके खसाइस मुबारका में से। अब मैं एक नुक्ता समझाना चाहता हूं, पसीना क्या है? पसीना इंसानी जिस्म के फुजलात में से है। इंसान जब खाता पीता है और पानी अंदर जाता है تو سیکریشن جو ہوتے ہیں مختلف غدود ہوتے ہیں، یہ ویٹنگ گلینڈز ہوتے ہیں، جو مختلف سویٹنگ گلینڈز انسان کی جلد کے اندر ساتھ غدود ہوتے ہیں، ایسے گلینڈز جن کے اندر مسام ہوتے ہیں، ان کی اوپننگز میں سے جو زہریلا مادہ ہوتا ہے، زہریلا مادہ، کچھ مادہ زہریلا اسی پانی کا، مشروبات کا، گردوں سے صاف ہونے کے بعد مثانے میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ پیشاب کی صورت میں نکل جاتا ہے. کچھ زہریلا مادہ جو گردوں میں سے گزر جاتا ہے، صاف ہوتا ہوا پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک فضلہ ہے. اور جو سالڈ مادہ ہوتا ہے، سالڈ، وہ کھانا سارا معدے میں جمع ہو کر جو ہضم ہونے والا ہوتا ہے، کیلوس اور کیموس کی صورت میں وہ انسان کے جسم میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے، جس میں سے دودھ بھی بنتا ہے ماں کا، اور جس میں سے خون بھی بنتا ہے، اور گوشت پوست بھی تشکیل پاتے رہتے ہیں. اور اس کا جو فضلہ، ریزیڈیو، جو فاضل مادہ ہوتا ہے، جو جسم میں جذب نہیں ہوتا، مین جو بنیادی چیزیں اخذ کر لی جاتی ہیں، اور جو ریزیڈیو ہوتا ہے فضلہ، وہ انتڑیوں کے راستے سے فضلہ بن کے باہر نکل جاتا ہے، جسے آپ پاخانہ کہتے ہیں، تو وہ بھی فضلہ ہے. یہ بات بڑی بنیادی چیز ہے. تین چار چیزیں انسانی جسم سے نکلتی ہیں، چار، بولیے کتنی؟ اور وہ چاروں چیزیں فضلات ہیں. جو انتڑیوں سے، معدے سے کھانا نکلتا ہے، بچا ہوا فضلہ انتڑیوں کے ذریعے، چونکہ دیر تک معدے میں رہتا ہے، اس میں ہوا بھی ساتھ ملتی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ بدبو زیادہ آ جاتی ہے، وہ بھی ایک فضلہ ہے، ریزیڈیو ہے بنیادی طور پر. جو پیشاب کی صورت میں نکلتا ہے پانی، وہ بھی ایک فضلہ ہے، ریزیڈیو ہے، مگر وہ اس راستے سے نکلتا ہے. اس طرح زبان کے ذریعے تھوک بن کر، وہ بھی سکریشنز ہوتی ہیں، گلینڈ میں سے فضلات ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں، وہ تھوک کے ذریعے باہر نکلتا، ان میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، ان میں بھی جراثیم ہوتے ہیں. اگر اندر انفیکشن ہو جائے، جیسے بلغم ہو جاتی ہے تو وہ پک جاتی ہے، تو وہ تھوک کے ساتھ بلغمی صورت میں مواد نکلتا ہے، تو وہ بھی فضلہ ہے. اور اسی طرح پورے جسم سے، جلد سے، جو سویٹنگ گلینڈ میں سے جو پانی کا اخراج ہوتا ہے زہریلے مادوں کے ساتھ، اس کو پسینہ کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر فلسفہ فضلات کا ایک جیسا ہے، مگر ان کی اوپننگز جدا جدا ہیں، ان کے اخراج اور نکلنے کے جو راستے ہیں وہ جدا جدا ہیں. اب جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی، یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں، اب رہ گئی بدبو کی بات. باقی جسم سے چونکہ پسینہ نکلتا رہتا ہے اور وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اس لیے عام پسینے سے اتنی بدبو نہیں آتی. مگر جو آپ کی بغلیں ہیں، چونکہ بازو نیچے کی طرف رہتے ہیں اور پسینہ بغلوں سے بھی نکلتا رہتا ہے، اوپر چونکہ بازو ڈھانک لیتے ہیں اور کھلی ہوا اس کو نہیں ملتی، لہذا وہی پسینہ بدبودار بن جاتا ہے. اور وہ پسینہ بغلوں کا آپ کی بنیان اور قمیض کے ساتھ لگ جائے تو پیلی پیلی رنگت بھی آ جاتی اور بدبو بھی آتی. تو یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ بنیادی طور پر وہ بدبودار ہے، مگر چونکہ ہوا کھلی جسم کو ملتی رہتی ہے تو وہ تحلیل ہو جاتا ہے، تو بدبو کا احساس کم ہوتا ہے اور بعضوں کے جسموں سے زیادہ ہوتی. تو جب پسینہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکلا، اور احادیث، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی کی حدیث، صحاح ستہ، اور شمائل و فضائل و خصائل پہ جملہ کتب، امام ترمذی کی شمائل، تمام کتب اٹھا کے دیکھے، متفق علیہ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک کتنا خوشبودار تھا. یہ ساری حدیثیں میں نے آقا کے خصائص مبارکہ کے حوالے سے بیان کر دی. اس پر نہ کوئی دوسری روایت ہے، نہ کوئی دوسری رائے، نہ کوئی دوسرا قول. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پسینہ بنیادی طور پہ تو فضلہ ہے، یہ وہ سیکریشن ہے، یہ وہ گیسز ہیں، وہ زہریلے بدبودار مادے ہیں جو پانی کی صورت میں ہمارے سویٹنگ گلینڈ میں سے، جلد میں سے نکل رہے ہیں، اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے اتنی کہ کوئی پاس نہیں بیٹھ سکتا کسی بدبودار پسینے کے. اور جب آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک نکلتا ہے، وہ فضاؤں اور ہواؤں میں، عطر بھی فضاؤں میں بدلتا چلا جاتا ہے، وہ خوشبوئیں اور مہک بکھیرتا چلا جاتا ہے، اور جو اپنے جسم پر پسینہ لگاتا ہے اس کی نسلوں میں آقا علیہ السلام کی خوشبو منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایک بنیادی بات، اگر انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، کامن سینس دی ہے، پروسیس انسانی جسم کے اندر، انسان کی فزیک میں، اس کی فزیکل پروسیسز ایک ہی ہوتے ہیں، اس کے فزیکل پروسیسز بنیادی طور پہ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ پسینہ بھی تو جسم کے اندر سے نکلا ہے، جسم کے اندر سے نکلا ہے، دوسروں کا پسینہ بدبو لے کے آ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کا پسینہ ساری کائنات کی خوشبوؤں سے بہتر خوشبو لے کے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کا جو اندر فزیکل پروسیس تھا وہ ہمارے زہریلے مادے ہیں، آقا کا کوئی مادہ زہریلا نہ تھا، آقا کا ہر مادہ نورانی تھا، ہر مادہ نورانی تھا، ہر مادہ روحانی تھا، ہر مادہ مادیات عالم سے بہتر تھا، اور ہر مادہ مبنی بر خیر و نور تھا، اور مبنی بر برکت و نعمت تھا. تو جو پروسیس پسینے میں بدوؤں سے اس کو پاک کر گیا اور اسے طیب طاہر خوشبودار بنا گیا، یہی پروسیس حضور علیہ السلام کے باقی فضلات مبارکہ میں بھی تھا. یہ وضاحت میں نے ساری اس لیے کی کہ بعض لوگ جو کامن سینس کو استعمال کیے بغیر، فقط تھوڑی عقل کے ساتھ اور اندھی عقل کے ساتھ دوڑ پڑتے اور اعتراض کرتے اور زبان تان دراز کرتے اور کہتے دیکھو جی حضور کے فضلات بھی پاک ہو گئے، خوشبودار ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل اللہ نے دی ہے مگر استعمال نہیں کرتے. جواب بڑا سادہ ہے، نادا دوست اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے پسینہ مبارک پاک ہو گیا، جیسے پسینہ خوشبو ہو گیا، وہ سب ایک ہی جسم سے نکل رہے ہیں. یہاں سے بدبو نہیں نکلتی تو ادھر سے کیسے نکلے؟ اس لیے یاد رکھ لیں کہ وہ بدبو جو ہمارے پسینے سے نکلی، وہ بدبو جو ہمارے فضلات سے نکلی، وہ اصل کے مادوں میں نہ تھی، وہ وہی پانی تھا جو فریج سے نکال کے آپ پیتے رہے، وہ وہی سیون اپ تھی، وہ وہی پیپسی تھی، وہ وہی اورنج جوس تھا. اورنج جوس کا میں نے نام لیا. ڈاکٹر آبان صاحب ہمارے دوست نظر آئے ہیں مجھے، بالٹیمور تھے، یہ ان کی امریکہ کی غذا ہے، تو ان کو دیکھ کر میں نے کہہ دیا. وہ وہی جوس تھا، وہ ایپل جوس تھا جو آپ پیتے رہے، وہ مشروبات روح افزا پیتے رہے. جو پانی آپ کے اندر گیا اس میں تو خوشبو تھی، وہ تو روح افزا تھا، وہ تو آپ کا کیا سمرقند اور بخارا کیا کیا شربت نکل آئے ہیں، وہ تو خوشبودار تھے، وہ تو صحت مند تھے، توانائی دینے والے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو خوشبودار مشروب پیے، وہ بدبودار بن کے کیسے نکل آئے؟ آپ نے سیب کھایا تھا، پھل کھایا تھا، کیلا کھایا تھا، دودھ پیا تھا، مرغا کھایا تھا، گوشت کھایا تھا، روٹی کھائی تھی، تازہ کھانا خوشبودار کھایا تھا، وہ بدبودار فضلہ بن کے کیسے نکل آیا؟ بدبو کھانے میں نہ تھی، اے بدبودار بدبو تیرے اندر تھی، بدبودار انسان بدبو تیرے اندر تھی. اے انسان تیرے اندر کی غلاظتیں، تیرے اندر عالم سفلیات، عالم مادیات، اور تیرے اندر کا جو عالم ہے عالم ظلمات، اس نے خوشبودار کھانے کو بدبو میں بدل دیا. جو اچھی چیز تھی وہ نکال لی، اور جو چیز بری بن کے نکلی وہ تیرے پیٹ کی ہوائیں تھیں، تیرے اندر کی خرابیاں تھیں، تیرے اندر کے فضلات تھے، بدبودار سی مادہ تھا، وہی ملتا گیا اور وہی زہر بھی بنا، وہی بدبو بھی بنا. جب تیرے اندر وہ چیزیں گئی تھی تب تو وہ پاک تھی. میں آپ کو اعتراض سے پہلے جواب دے رہا ہوں تاکہ جب اگلی بات سنیں تو پھر آپ تیرتے ہوئے گزر جائیں. اعتراض سے پہلے جواب دے رہا ہوں. وہ چیزیں انسان جب تیرے جسم میں گئی تو پاک تھی، پلید کس نے بنایا؟ فضلہ پلید ہے. وہ نجاست اگر پیشاب اور پخانہ کپڑوں پر لگ جائے تو پلید ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ انہیں پلید کس نے بنایا؟ تو نے بنایا یا وہ خود تھی؟ اعتراض کرنے والے، پلید تو نے خود بنایا، پلید تو میں نے بنایا، پلید تو نے بنایا، پلید تو اسے ہم نے بنایا. چونکہ ہمارے اندر پلیدی ہے، ہمارے اندر ناپاکی ہے، ہمارے اندر زہریلی چیزیں ہیں، ظلماتی چیزیں ہیں، سفلیاتی چیزیں. پاک چیزیں داخل ہوئی، ناپاک بن کے نکلی، خوشبودار داخل ہوئی، بدبودار بن کے نکلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کھانا جب باہر تھا تو باہر کا ماحول اور آب و ہوا تیرے اندر سے زیادہ پاک ہے، تیرے اندر سے زیادہ پاک ہے کہ باہر پڑا رہا بدبودار نہ تھا. ہاں مدت گزر جائے، ڈکے ہو جائے، باسی ہو جائے، گل سڑ جائے، تو وہی پروسیس ہے جو تیرے اندر جا کے ہوتا ہے. تو تر و تازہ چیز اندر آئی اور اندر کی غلاظتوں نے اسے غلیظ اور ناپاک اور بدبودار بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ ہو یا پیشاب ہو یا فضلہ اور پاخانہ ہو, وہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کے ساتھ ناپاک بن کے نکلتا ہے. اور جس کا اندر باہر سے بھی پاک ہو, اور جس کا اندر تم تو اور ہم تو فرش پہ پھرتے ہیں, جس کا اندر عرش سے بھی پاک ہو, جس کا اندر جبرائیل کے نور سے بھی پاک ہو, میکائیل کے نور سے بھی پاک ہو, اسرائیل کے نور سے بھی پاک ہو, ارے جس کا ناسوت ہمارے ملکوت سے پاک ہو, جس کا ناسوت جبروت سے پاک ہو, جس کا ناسوت لاہوت سے پاک ہو, اور عالمی فرش سے لے کر عالم عرش تک کائنات کی کوئی شے مصطفیٰ کی پاکیزگی جیسی پاکیزہ نہیں, مصطفیٰ کی طہارت جیسی طاہر نہیں, اور مصطفیٰ کی نورانیت جیسی نورانی نہیں, اور مصطفیٰ کی خوشبوؤں جیسی خوشبودار نہیں. تو ناداں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اندر آج سے بھی زیادہ نورانی اور پاکیزہ ہے, اس میں کھانا پانی جا رہا ہے, وہ جب فضلہ بن کے باہر جائے گا اس میں بدبو کہاں سے آئے گی, اس میں ناپاکی کہاں سے آئے گی, اس میں نجاست کہاں سے آئے گی؟ اگر معاذ اللہ اندر نجاست ہوتی تو فضلے نجس ہوتے, اندر ناپاکیاں ہوتی تو فضلات ناپاک ہوتے, اندر ظلمات ہوتی تو ان میں بدبوئیں آتی. اندر تو باہر سے بھی زیادہ, جو خوشبوئیں باہر پھرتی ہیں اندر تو ان سے بھی زیادہ ہیں, جو نور اور روشنیاں باہر ہیں اندر تو ان سے بھی زیادہ روشن ہے. اس لیے جو بھی فضلہ مبارک آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کے جس راستے سے نکلا وہ پاک تھا, وہ طیب تھا, وہ طاہر تھا, وہ خوشبودار تھا. اس پر ایمان رکھنا چاہیے. تو جیسے پسینہ مبارک پاک, ویسے حضور کے بول و براز اور فضلات تمام پاک اور طیب اور مبارک اور خوشبودار تھا. چونکہ سارا پروسیس میں نے سمجھا دیا, خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس بد دماغی سے جب ہم حضور علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کر کے مماثل سمجھ کے سوچتے ہیں. بس یہ ایک جڑ ہے, اس جڑ کو نکال دیں سارا مسئلہ صاف ہو جائے. دراصل ہم جب آپ کے بول مبارک کو اور براز مبارک کو اور فضلات طیبات پر اور پسینہ مبارک پر دھیان کرتے ہیں تو فوراً ہمیں اپنے پسینے کا حال نظر آتا ہے, ہمیں اپنے بول و براز کا حال نظر آتا, اپنے فضلات کی کیفیت نظر آتی ہے, اور پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا. بھئی یہ سوال تو اس وقت کرتے کیسے کا کہ اگر ہم حضور جیسے ہوتے, ہائے ہائے کیسے کی بات تب ہوتی اگر ہم حضور جیسے ہوتے, اور کیسے کی بات تب ہوتی یا حضور ہمارے جیسے ہوتے. نادان نہ ہم حضور جیسے نہ حضور ہمارے جیسے, تو کیسے کہاں سے آ گیا؟ نہ ایسے نہ جیسے نہ کیسے, نہ ایسے نہ جیسے نہ کیسے, کچھ بھی نہیں. حضور علیہ السلام, بخاری شریف میں حدیث ہے ابواب الصوم میں, کتاب الصوم میں, کہ حضور علیہ السلام روزے پہ روزہ بغیر افطار کے مسلسل رکھتے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے ہیں بغیر افطار مسلسل روزہ رکھتے, اور ان کو صیام وصال کا نام دیا جاتا, صیام وصال. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام بغیر افطار کے مسلسل روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں, ہر سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہر سنت پر عمل کرنا برکت ہے تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کریں. انہوں نے بھی بغیر افطار کے روزوں پہ روزے رکھنے شروع کر لیے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. رکھتے گئے رکھتے گئے صحابہ کرام کمزور پڑ گئے, لاغر ہو گئے, نحیف ہو گئے, رنگ زرد پڑ گئے, حتیٰ کہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تو لڑکھڑانے لگے, ٹانگوں میں طاقت نہ رہی, معراج لگے, کمزور نحیف لاغر ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے, میں تمہیں بہت کمزور دیکھ رہا ہوں اور سارے کے سارے دن بدن کمزور اور زرد اور نحیف ہوتے جا رہے ہو, کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے صیام وصال رکھنے شروع کیے, یعنی بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھ رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں رکھ رہے ہو؟ عرض کیا آقا آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کو دیکھا تھا, ہم نے چاہا کہ ہم بھی افطار کے بغیر وصال کے روزے رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے لفظ کو کہے اتکم وفی روایت میں فرمایا ایکم مثلی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی, فرمایا تم میں سے کون ہے؟ فرمایا خبردار ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ اب تک جو بات میں نے کہی تھی اپنی زبان میں اور اپنے لفظوں میں، اب اس پر سند اور تصدیق کی مور ثبت کرتے ہوئے بخاری اور مسلم سے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا دیجیے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، میرے جیسا؟ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لستو کا ہے اتکم، میں ہرگز ہرگز تمہاری حیات پر نہیں بنایا گیا. حیات یعنی میری جسمانی تشکیل تمہاری جیسی نہیں ہے. حیات یعنی میری کانسٹیٹیوشن، میری کانسٹیٹیوشن، میری میکنگ، میری تخلیق، میری تشکیل، میری جسمانی زندگی اور میرے جسمانی احوال. فرمایا ہرگز ہرگز تمہارے جیسے نہیں. ایک فرمایا میں نے دو جملے بولے تھے، نہ ہم حضور جیسے نہ حضور ہمارے جیسے. پہلا جملہ بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے اور دوسرا بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے. پہلی حدیث میں ایوکم مصری، تم میرے جیسے نہیں ہو، تم میرے جیسے نہیں. لفظی ترجمہ یہ ہے تم میں سے کون ہے میری مثل، ہے کوئی جو دعویٰ کرے میری مثل ہونے کا؟ کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں. دوسری حدیث میں فرمایا لفظ تو کہے اتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، نہ تم میرے جیسے نہ میں تمہارے جیسا. تو تمہیں کیسے سوجی کہ مجھ سے پوچھے بغیر افطار کے میری طرح روزے رکھنے شروع کر دو؟ اور میرا حال یہ ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میرا حال یہ ہے کہ میں رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا اور پلاتا ہوں. ابھی تو میں رات اس حال میں گزارتا ہوں یطعمنی ربی ویسقینی کہ میرا رب خود مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اے کوئی شخص جسے رات کو اس کا رب آ کے کھلا پلا جا، اب حضور کا رب کیا کھلاتا ہے اور کیا پلاتا ہے اور کس وقت کھلاتا پلاتا ہے اور کیا کھلاتا پلاتا ہے اور کیسے کھلاتا پلاتا ہے، یہ وہ کھلانے والا جانے اور کھانے والے جانے. اور یہ جو ظاہر میں آقا علیہ السلام تناول فرماتے تھے وہ تو صرف بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے، تاکہ کھانا پینا بھی ہماری سنت رہے ہمارے لیے. ورنہ عمر بھر میں آقا علیہ السلام نے جس قدر کھایا سیرت کی کتابوں میں درج ہے، اتنا کھا کے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا. چند کلو جو کے قریب ساری گندم بنی جو ساری 63 برس کی عمر مبارک میں کھایا، تو انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا. مگر آقا تو اس اناج پر تو نہیں جیتے تھے، وہ تو رب کے کھلانے پلانے پر جیتے تھے. تو جس کے اندر اللہ کی اپنے دست قدرت سے دی ہوئی خوراک اور غذا اور مشروب جا رہے ہو، اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی اور نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے جو کچھ نکلے گا، اب بات یہ ہوگی جب اللہ حضور کو آ کے کھلاتا اور پلاتا ہے تو جو کچھ نکل رہا ہے اس میں اللہ کا کھلایا ہوا بھی تو شامل ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ کا پلایا ہوا بھی تو شامل ہے. اب وہ نجس معاذ اللہ کیسے ہو جائے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم اس خیال سے بھی توبہ کر لیں، یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہو گیا. ارے ویسے ہی ہو گیا جیسے رب نے محبوب کا چاہا. وہ ہماری مثل نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر قیاس کر کے سوچتے پھریں. یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جس جگہ بیت الخلاء میں جاتے رفع حاجت کے لیے، جس جگہ آپ رفع حاجت فرماتے وہیں زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براد مبارک کو نگل جاتی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے عمر بھر حضور کے بول و براد مبارک کو زمین پر نہیں دیکھا. پردہ کر کے جنگلوں میں سفر کے دوران ایک پردہ فرماتے، جگہ نہ ہوتی تو درخت جڑیں اکھاڑ کر زمین چیر کر پردہ بنا لیتے. آقا جب رفع حاجت سے بیت الخلاء سے واپس ہوتے، صحابہ اگر بعد میں جا کر دیکھتے تو زمین پر کچھ نشان دکھائی نہ دیتا، زمین پھٹ کے اس کو نگل جاتی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اس کو، اور علماء کرام اس وجہ سے آپ کے بول و براز کے مبارک اور پاک ہونے کے قائل ہوئے ہیں. حضرت مالک بن سنان روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن اسی طرح حضور علیہ السلام کے خون مبارک کی پوزیشن بھی یہی تھا. قائبہ آپ نے سمجھ لیا نا کہ جس میں اطہر جب اندر و باہر سے سارا پاک ہے اور اس میں نجاست کی کوئی آلودگی دور و نزدیک میں نہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے خون مبارک نکلے یا کچھ اور، وہ سب کچھ پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جسم اقدس سے خون نکلا غزوہ احد کے دن، حضرت مالک بن سنان نے اس کو چوس لیا۔ آپ کا خون مبارک جو نکلا، تو بجائے اس کے کہ وہ زمین پر گرنے دیتے، وہ دوڑے اور انہوں نے جسم پاک سے خون اقدس نکلنے والے کو چوس لیا۔ حضور السلام نے فرمایا کہ مالک بن سنان، تیرے جسم میں میرا خون چلا گیا، اب کبھی دوزخ کی آگ کو میں چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ پسنے لگوائے تھے علاج کے طور پر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلوں کا وہ خون مبارک پی لیا تھا، تو نہ کوئی آقا کے بال مبارک حجامت ہوتی تو نہ وہ گرنے دیتے صحابہ، اگر لعاب دین تھوک مبارک آقا ڈالتے تو نہ وہ گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پر ملتے تھے، اور ناک مبارک کی رطوبت اگر آقا علیہ السلام پھینکتے تو نہ وہ گرنے دیتے۔ بخاری شریف میں اٹھائیے، یہ صحابہ کرام کا مل تھا، چہروں پر پھینکو۔ ہماری تھوکیں اور ہماری رطوبتیں ناکوں کی کوئی لگاتا ہے منہ پر؟ آپ تھوک کسی کے اوپر پھینک دیں، ایک تماچا مار کے آپ کا چہرہ پھیر دے گا۔ ہم جراثیموں کے بھرے ہوئے لوگ، گندیوں کے بھرے ہوئے لوگ، غلاظتوں اور نجاستوں کے بھرے ہوئے لوگ، اور الامان الحفیظ، حیرت کی انتہا کہ آقا کی جب ان چیزوں کا ذکر آنے لگے تو ہم پوچھتے ہیں کیسے ہو گیا، ہمارا تو نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور حضور علیہ السلام کی حضرت برکہ اور آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن، حضور علیہ السلام اس پر، اس حدیث کے بیان پر آج کی بات ختم کرتا ہوں، آخری بات توجہ سے سن لیں، بیان طویل ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں کہہ جاؤں گا کہ وہ اس کو جاری رکھیں۔ حضور علیہ السلام علیل تھے، آخری ایام تھے، علیل تھے، اور جس جگہ آپ آرام فرما تھے ایک مٹی کا برتن رکھا تھا آپ نے اپنا بول مبارک اس میں کر دیا، بول مبارک اس میں کر دیا۔ آپ علالت کی وجہ سے، یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس برتن میں، کیونکہ آپ صبح اس کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ سے بڑا طبیب کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ آج ڈاکٹر یورین ایگزامینیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا یورین ایگزامینیشن۔ تو جب یہ لیبورٹریز نہیں تھی تو یونانی اطباء بھی خون کا معائنہ کرتے تھے اور پیشاب کا معائنہ کرتے تھے، شیشے میں ڈال کر یا پیالے میں، تو اس کو رنگت دیکھتے، اندازہ کرتے تھے۔ تو جب اطباء کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی علالت کے دنوں کا یہ واقعہ ہے، یہ بھی میں ہونے والے اعتراض کا پہلے جواب دے رہا ہوں، علالت کے دنوں کا واقعہ ہے۔ پیالہ میں، برتن میں بول مبارک کیا، کیوں کیا؟ یہ تو آقا علیہ السلام ہی جانے، لیکن ظاہری سبب صاف ظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ علالت تھی، صبح و پیشاب کا رنگت دیکھنا چاہتے ہوں گے، معائنہ فرمانا چاہتے ہوں گے، تام ایک برتن میں کر دیا بول مبارک۔ اس دوران رات کو پیالہ ایک طرف دور رکھا تھا، حضرت ام ایمن وہ اٹھی، آپ کی خادمہ ام ایمن، ان کو معلوم نہیں تھا کہ پیالے میں کیا ہے، ان کو پیاس لگی، انہوں نے سمجھا پانی ہے، اٹھ کے پیالہ پی لیا۔ پیالہ، اب آقا علیہ السلام نے نہ حکم دیا پینے کا، نہ انہوں نے ظاہراً بول مبارک سمجھ کے پیا، وہ پیالے میں رکھا تھا، انہوں نے سمجھا پانی ہے، پیاس لگی، پی لیا۔ جب پی لیا تو کہتی ہے خدا کی قسم مجھے شہد جیسا شیریں اور نفیس لگا۔ اور امام دار قطنی حدیث کی روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سند صحیح ہے، حدیث کا یہ سند صحیح ہے، اور اس کو ائمہ حدیث کے علاوہ ائمہ فضائل اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امام قسطلانی اور امام زرقانی اور ائمہ محدثین روایت کرتے چلے آئے ہیں، حتیٰ کہ علماء دیوبند میں سے معروف عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی نے صحت کے ساتھ اعتماد کرتے ہوئے ان واقعات اور ان حدیث کو اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی نقل کیا ہے، نشر الطیب میں نقل کر کے قول بیان کیا ہے کہ اس وجہ سے علماء کرام کا یہ قول ہے کہ حضور کے جملہ فضلات مبارک، طیب اور پاک۔ اور فلسفہ میں نے اس کا سمجھا دیا کہ کیوں ہے، اس پر مفصل گفتگو کر دی، اس لیے کہ ان کے معاذ اللہ ناپاک ہو جانے کا کوئی امر اور کوئی سبب ہی حضور کے جسم اقدس میں موجود نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے خصائص مبارکہ کی دو چیزیں آج بیان ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ایمان اور عمل خیر پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.